السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر ترتیب دیا گیا ہے، اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو پچھلے پروگرام کے اندر جو باتیں ہوئی تھیں ان کی وضاحت سے متعلق ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات بھی موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے، وہ کوشچن یہ کہ ومن شر ما خلق، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شر کا خالق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ شر کا خالق ہے تو پھر یہ بات کیسے کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خیر ہی خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے؟
یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کہ جس کا حوالہ دیا وہی بتا رہی، من شر ما خلق، یعنی جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ان سے شر وجود میں آ جاتا ہے. مجھے پیدا کیا اس نے، میں ایک انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے بہت سی چیزوں میں مجھے اس نے اپنے قانون کا پابند کر دیا ہے. میری شکل و صورت کیا ہوگی، وطن کیا ہوگا، میری صلاحیتیں کیا ہوں گی، ان میں میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا. لیکن ایک دائرہ اختیار ہے جس میں مجھے کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے. وہ دائرہ اختیار جس طرح اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں نشو و نما دینے اور اس کو نتیجہ خیز کرنے کا ہے، اسی طرح میرے اخلاقی وجود کے روبہ عمل ہونے کا بھی ہے. تو جب میرا اخلاقی وجود روبہ عمل ہوتا ہے تو میں کسی کو قتل بھی کر دیتا ہوں، میں کسی کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہوں. تو اب میں ما خلق ہوں، یعنی خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کی مخلوق ہوں. ما خلق یعنی جو مخلوقات ہیں، ایک مخلوق کے اندر جو چیز موجود ہے شر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شیر کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے چیتے کو وجود بخشا، اس نے کہیں جنگل میں مجھے پا لیا، آپ کو پا لیا اور پھاڑ دیا. تو یہ اس مخلوق سے شر وجود
پیدا ہوا. ٹھیک ہے،
تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر مخلوقات کو اس تنوع کے ساتھ پیدا نہ کیا جاتا اور اس طرح کے اختیارات نہ دیے جاتے یا ان کی جبلتوں کے دائرے اس طرح کے نہ رکھے جاتے، تو پھر تو ہمیں مادے کے ڈھیر سے واسطہ پڑتا. اسی سے سارا رنگا رنگی ہے، اسی سے تمام بو کلمونی ہے. تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. ہم دنیا میں بھی یہی کرتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. یہ گھر ہم نے کس لیے بنایا، یہ ہم نے مکانات کس لیے آباد کیے، کسی چوری چکاری سے بچنے کے لیے، درندوں کے حملے کے لیے، ایسے ہی ہے نا ساری چیزیں. تو یہ جو شر ہے، اگر یہ دنیا کے اندر نہ ہوتا، اب میں اس کے خیر کے پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. انسان جنگلوں میں پڑا ہوتا، یہ سارا تہذیب و تمدن کا کارخانہ اصل میں اسی شر کے مقابلے میں وجود پذیر ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے ابتدا منفی چیزوں سے ہوئی ہے، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟
نہیں، مگر چلیں، آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں سے شر پیدا ہوتا ہے، ان میں سے خیر
شر بھی پیدا ہوتا ہے،
شر بھی پیدا ہوتا ہے، خیر بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن نفس امارہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، اس سے تو ہمیشہ شر ہی پیدا ہوتا ہے. اس کو کیسے
نفس امارہ کوئی الگ چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے. میرا جو نفس ہے، یعنی میری جو شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اس شخصیت کے اندر دونوں رجحانات موجود ہیں. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہوا، نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، یعنی میرے نفس کی تشکیل اس طرح سے ہوئی ہے، اس کا تصویہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر خیر و شر الہام ہو گئے. یہ میرے نفس کا وہ پہلو ہے. تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نفس بسا اوقات برائی کی ترغیب دیتا ہے، یہ بری باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. تو وہ کوئی الگ نفس نہیں ہے، یہ اسی نفس کا وہ پہلو. جب یہ برائی کی ترغیب دیتا ہے تو اس کے لیے امارہ بسو کہا جاتا ہے. یہی نفس جب اللہ کی رضا پر مطمئن ہو جاتا ہے تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ میرے اندر دو نفس بنا کے رکھ دیے گئے ہیں. ایک ہی نفس کا ایک پہلو وہ ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے. یہ وہی بات ہے کہ مجھے جو اختیار دیا گیا ہے اس کا سوء استعمال ہے جو شر پیدا کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
ابھی تزکیہ نفس کی بات ہوئی تو تزکیہ نفس کا ایک ثمرہ آپ کے ہاں بیان ہوتا ہے کہ ہم جنت کے اہل ہو جائیں گے، ایک ثمرہ اس کا تصوف، اہل تصوف کے ہاں بیان ہوتا ہے کہ عالم لاہوت یا ملائکہ سے ربط کی اہلیت ہمارے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں. تو کیا آپ بھی اس کا تجربہ رکھتے ہیں اس طرح، اس پہلو کا؟
یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی قرآن مجید نے نہ تزکیہ کا لفظ اسمانی میں استعمال کیا ہے، نہ تزکیہ کا منتہا وہ بیان کیا ہے. ان کے ہاں یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح کو اپنا مفہوم پہنانے کا عمل ہے. یعنی یہ عمل بھی انہیں کیوں کرنا پڑا ہے؟ اس لیے کرنا پڑا ہے کہ جب انہوں نے مذہب کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ پیوند لگایا تو ظاہر ہے کہ پھر اپنی بات کو انہی اصطلاحات کے تحت کسی نہ کسی جگہ رکھنا تھا, تو انہوں نے تزکیہ کا لفظ, احسان کا لفظ آپ کے ہاں سے اٹھا لیا, جبکہ دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ مادی وجود ہے, یہ مادی وجود اصل میں شر کی بنیاد ہے, اس کے اندر ایک بڑی ہی پاکیزہ شخصیت ہے جو در حقیقت ذات بہت کی حقیقی مینیفیسٹیشن ہے. لہذا جب آپ اس کو کمزور کرتے ہیں, یعنی یہ جو آپ کا مادی وجود ہے اس کے جبلی تقاضوں کو کمزور کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کو لاشے تک لے جاتے ہیں, تو اس کے بعد ایک پیور چیز وجود میں آتی ہے, اور چونکہ وہ پیور چیز اپنا ربط اس جگہ سے رکھتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کا وہاں کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک بالکل دوسری سائنس ہے. اور یہ بات کہ دین میں تزکیہ کیا مطلب ہے, دین میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن اور آپ کے خورونوش اور آپ کے اخلاق کی تطہیر کا آپ سے تقاضا کیا ہے. قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ واضح طریقے پہ بیان کر دیا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں یہ کہا طیبات کھاؤ, خبائث سے اجتناب کرو. آپ کو وضو کا حکم دیا تو یہ کہا کہ اللہ تمہاری تطہیر چاہتا ہے اس کے ذریعے سے. اسی طریقے سے امہات المومنین کے بارے میں بات کی تو یہ کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر چیزیں تھوپنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے پاکیزہ ٹھہرائے. تو گویا یہ پاکیزگی اخلاق میں, یہ پاکیزگی خورونوش میں, یہ پاکیزگی ہمارے بدن میں, یہ پورے دین کے کانٹینٹ پر پھیل گئی. نتیجہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی پیوریفیکیشن کی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر آخرت آپ کا ہدف بن جاتی ہے, اس دنیا کے مطالبات ایک صحیح مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی تمام جبلتیں ایک قاعدے اور ضابطے کی پابند رہتی ہیں, اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اس کا صلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ اپنی جنت کے دروازے کھول دے گا. تو یہ دو الگ الگ ٹریک ہیں بالکل. اسی وجہ سے جب میں نے یہ کہا کہ یہ متوازی دین ہے تو لوگوں میں بڑی وحشت ہوئی, حالانکہ میرے خیال میں نے تو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ بھائی یہ در حقیقت ایک مستقل نظام فکر ہے. اس نظام فکر کے اپنے اصول ہیں, اپنے مبادی ہیں, اپنے عقائد ہیں, اس کا اپنا ایک منتہا ہے, اس کی اپنی ایک شریعت ہے. تو یہ ایک مستقل نظام فکر ہے, تو ان دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا. اب رہ گئی یہ بات کہ مجھے اس کا تجربہ پیش آیا ہے یا مجھے اس کا تجربہ پیش نہیں آیا, تو میں اپنی زندگی کے ایک زمانے میں ضرور ان چیزوں سے متاثر ہوا اور اس میں کوشش بھی کی کہ کچھ ایسے اشغال اختیار کیے جائیں, لیکن بہت جلد اللہ کی کتاب سے واسطہ پیدا ہو گیا اور پھر کبھی یہ راہ اختیار ہی نہیں کی. تو اب تو سارا دن اسی کی کوشش رہتی ہے کہ اخلاق کو پاکیزہ بنایا جائے, بدن کو پاکیزہ رکھا جائے, خورونوش کی پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے. یہ پاکیزگی باطن میں بھی ہو, ظاہر میں بھی ہو, علم میں بھی ہو, عمل میں بھی ہو, کیونکہ مجھے جو دین نے پاکیزگی کا تصور دیا ہے وہ انسانی سطح کا ہے. ان کے ہاں جو پاکیزگی کا تصور ہے وہ عالم لاہوت کے ساتھ تعلق کی طرف جانے کی ایک منزل ہے, اس سے مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی ہوئی, اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے راستہ مجھ پر واضح کر دی.
لاہوت میں عہد الست کا بھی ایسے ہی نفس کے اندر ہی اسی کی جبلت میں پائی جاتی ہے یا اس سے علیحدہ سے ہم ڈیفائن کریں گے؟
دیکھیے جی, انسانی شخصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جسم کا کوئی لازمی تعامل نہیں ہے, یہ الگ سے ملی ہے. یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے جسم کا معاملہ بالکل الگ سے ہوا ہے. یعنی ہمارا حیوانی وجود یہ کیسے وجود پذیر ہوا ہے اس کو الگ سے بیان کیا قرآن نے. پھر اس کے بعد کہا ہے کہ خاص وقت میں جا کے ہم نے تمہیں وہ اصل شخصیت دی, پھر اس اصل شخصیت کے ساتھ جو معاملات کیے ان میں سے ایک معاملہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو مخاطب کیا, مخاطب کر کے ان کے سامنے ایک بات رکھی, اس کا جواب لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جہاں پیش آیا میں نہیں جانتا وہ کیا عالم تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے جس میں وہ انسان کی اصل شخصیت سے بات کر رہا ہے. یہی نہیں, اس سے زیادہ ایک بڑی بات ہے جو سورہ عذاب کے آخر میں غالباً بیان ہوئی ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ یہ میں نے ارادہ و اختیار دیا ہے, میں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا تھا اور تم نے اس کو خود قبول کیا تھا. اب یہ قبولیت کیسے ہوئی,
ہوئی تھی, کیا
اس کی یاد کیوں محو کر دی گئی, وہ تو بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ اگر اس کی یاد قائم رکھی جاتی تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا. تو امتحان میں ڈالتے وقت یاد تو محو کر دی گئی, لیکن جب یہ عہد مجھ سے لیا گیا تو اب تو ہم جدید نفسیات کی روشنی میں بھی جانتے ہیں کہ جو چیزیں در حقیقت ہمارے ہاں فراموش شدہ ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے رویوں میں ظہور ہوتا ہے، ہمارے طرز عمل میں ظہور ہوتا ہے، ہمارے ہاں عملی تکذیب یا عملی تصدیق کی شکل میں ظہور ہوتا ہے، تو اس کا ظہور بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ قرآن مجید کے استدلال کا جو پہلو ہمیں متعلق کرتا ہے وہ تینوں سے ہے، یعنی میرے نفس کی غیر معمولی قبولیت بلکہ اس کی اشتہا، اس کے اندر اس کی غیر معمولی طلب، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے مخلوق ہونے کے شدید ترین احساس کا جواب پائے۔ اور یہ درحقیقت کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہیں سے آیا ہے، وہی عہد الست ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرا عقلی استنداج، دنیا کو دیکھنا، اس کی معنویت کو دیکھنا، اس کے نظم کو دیکھنا، اس کی ترتیب کو دیکھنا، اس کی اقلیدس اور ریاضی کو دیکھنا، وہ میرے عقلی دائیات کو مہمیز دیتا ہے، اور اس کے بعد نتیجے تک پہنچنے کے لیے گویا دھکیلتا ہے مجھے پوری طاقت کے ساتھ۔ اس کے بعد انسانیت کی پوری تاریخ، تو دنیا کے اندر یہی تین چیزیں بنائے استدلال ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں اور مذہب کے وجود کے بارے میں، تینوں پوری قوت کے ساتھ فیصلہ سناتی۔
اسی سوال پہ ایک تھوڑی سی اور وضاحت فرما دیں کہ قرآن مجید کی بعض جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیاطین مستولی ہو جاتے ہیں جو برائی کے راستے پر، اور ملائکہ بھی میت دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں یا وہ ہمیں فیل نہیں ہو سکتا جو صوفی حضرات کہتے ہیں؟
بعض موقعوں کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہوم سا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ہم اس طریقے سے محسوس کریں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے، تو پھر میں نے وہی عرض کیا کہ پھر اس عرصہ امتحان میں صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ اصل میں امتحان کو اگر آپ دیکھیں، ایسے کرنا چاہیے، وہی بات میں اپنے طریقے فکر کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی نظام فکر کا مطالعہ کریں، خواہ وہ قرآن مجید ہو، خواہ وہ کوئی فلسفہ ہو، خواہ وہ کوئی قانون ہو، آپ کو پہلے اس کے پرنسپل دیکھنے چاہیے کیا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی نظام فکر ہر جگہ تنبہ کے ساتھ یہ بیان نہیں کرے گا کہ یہاں اس کا اطلاق کر رہا ہے، وہ اس کے بعد اطلاق ہو جائے گا، یعنی جو بنیادی اصول ہیں وہ کسی اور جگہ بیان ہوتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ پھر اس اطلاق کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، یعنی آپ دیکھیے کہ بنیادی اصول کیا ہے، وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ سارا عرصہ امتحان ہے، اس امتحان اور آزمائش سے تم کو گزرنا ہے ہر حال میں۔ اب امتحان کے لحاظ سے میرے علم کو سامنے لایا جائے گا، امتحان کے لحاظ سے اس کو میرے اندر ڈالا جائے گا، امتحان کے لحاظ سے چیزوں کو مجھے محسوس کرایا جائے گا، امتحان کے لحاظ سے وہ غیر محسوس ہوں گی۔ اس بنیادی اصول کو سامنے رکھے بغیر آپ مجھے سمجھنا چاہیں گے، میں آپ کو سمجھنا چاہوں گا، غلط راستے پر جائیں۔
آپ کا سوال ہے کہ
خدا کو شر کا خالق ماننے میں تردد کیا ہے اگر وہ اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خیر کو بھی وجود میں لایا اور شر کو بھی وجود میں لایا، اور اس کے بعد اس نے اس کا نالج ہمیں دے دیا۔
دیکھیے جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ میں خدا کو مان لوں، خدا کو مان لینے کے بعد اس کا تصور خود تخلیق کروں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے یہ ساری باتیں مانی ہیں، تاریخ انسانی میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بعض لوگ تو اس حد تک بھی چلے گئے کہ انہوں نے ان دونوں کا منبع ہی الگ الگ مان لیا، یزدہ بھی ہو گئے، اہرمن بھی ہو گئے، یہ بھی ہے۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے، اور یہی میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید ایک عظیم نعمت کے طور پر سامنے آیا، اور وہ یہ کہ اس نے آ کے مجھے بتایا کہ تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے۔ یعنی مان لینے کی حد تک اگر کسی کا اطمینان ہوتا ہے تو مان لے، لیکن میرے اندر یہ کھٹک تو پیدا ہوگی نا کہ کیا میں جس کو پروردگار مان رہا ہوں وہ جھوٹ بھی بول لے گا، وہ وعدوں کی خلاف ورزی بھی کرے گا۔ اس لیے کہ جو اخلاقی شر ہے وہ تو پھر پوری طرح اس کو انسان کی جگہ پہ لے آیا، پھر تو دیوی دیوتاؤں کی مائتھالوجی میں اور میرے تصورات میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے جو تردد میرے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، یعنی ماننے کو میں مان لیتا، اس کو قرآن نے دور کر دیا۔ یہی وہ رہنمائی ہے جس کو ہمارا دور حاضر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ میں اس لیے اس کو جانتا ہوں کہ میری ساری زندگی در حقیقت فلسفیانہ تعبیرات کو دیکھتے ہوئے گزری ہے، ان میں خدا کا تصور کیسے بنتا ہے، انسان کیسے متعلق ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ دیکھیے، انہوں نے شیطان کی پرستش تک کو گوارا کر لیا ہے، انسان کا معاملہ تو یہ ہے، یعنی اس پر باقاعدہ فرقے اور گروہ اور مذہب پیدا ہو گئے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح عبادات، پرستش، اس کی صورتیں جنسی انحراف کی صورت میں قائم کر لیے۔ آپ ذرا دیوداسیوں کی داستان پڑھیے، آپ مندروں کے حالات پڑھیے۔ اچھا، پھر انسان نے خدا کے قریب ہونے کا معاملہ جب کیا تو ذرا مسیحی رحمانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے۔ یعنی اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہو تو میں کہاں کہاں پہنچتا ہوں، میں کدھر کدھر جاتا ہوں. یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی پرستش اس درجے میں کرتا ہوں کہ مال کا بھی حریص، جنس کا بھی حریص، نہ کسی کی عزت کا خیال، نہ کسی کی آبرو کا خیال، سب کچھ لوٹتا چلا جاتا ہوں. یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ لوٹ ماری کی داستان سنا رہے ہیں نا پچھلے کئی برس سے. یہ صورت ہو جاتی ہے. اور اگر میں ادھر نکلتا ہوں تو رحمانیت وجود میں لے آتا ہوں، تپسیا کرنے کے لیے جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، میں بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اب بھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں دین لوگوں کو بتانے کے لیے ایران توران میں جا رہے ہیں، بچے اور بیوی ان کے معاملات اللہ جانے. تو ان تمام چیزوں میں یہ واضح ہے بالکل کہ انسان اس درجے میں حماقتیں کرتا ہے.
یہ
میرے پروردگار نے مجھے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں صرف خیر ہے، یہ جو کچھ بھی شر پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں ان مخلوقات کے عمل سے پیدا ہوتا ہے جن کو میں نے ارادہ اور اختیار دیا ہے یا کسی جبلت کے اظہار کا موقع دیا ہے.
سر یہ تو صرف اپنے تصور خدا کو ایک خانے میں فٹ کرنے کی کوشش ہے، عقلی طور پہ تو ایسا نہیں ہے. اگر وہ عدم سے کائنات کو وجود میں لایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شر موجود نہیں تھا.
عدم سے کائنات کو وجود میں لانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کائنات کیسی وجود میں لایا ہے تو کائنات کو دیکھ کے ہم رائے قائم کر رہے ہیں نا. وہ جس طرح کی چاہے کائنات وجود میں لے آتا ہے. تو اس نے یہ بتایا ہے کہ میں کس طرح کی کائنات وجود میں لایا ہوں، میں نے اس میں مخلوقات کس طرح کی بنائی ہیں، اور اس میں بھی سارے راز نہیں کھول دیے، مجھے بحثیت انسان مخاطب کر کے بتایا کہ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کر رہا ہوں. تو جتنا علم مجھے دیا گیا ہے اس علم کی روشنی میں اب میں بات کروں گا نا. جتنا یعنی مجھے کچھ علم میرے مشاہدات سے ملتا ہے، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا. آپ اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے مریخ کا اتنا مطالعہ کر لیا ہے، میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. کبھی اس پر یہ اعتراض نہیں کرتا کہ ابھی عطارت کا مطالعہ کر کے بعد گفتگو کیجیے گا میرے ساتھ. تو جتنا علم مجھے حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. تو مجھے میرے پروردگار نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ قابل اطمینان جواب دے دیا ہے کہ میری طرف سے کسی شر کا صدور نہیں ہوتا. شر سے مراد اخلاقی شر ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اسباب و وجوہ بھی بیان کر دیے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں خیر و شر کے الفاظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ اصلا تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن جو میں نے امتحان برپا کر رکھا ہوا ہے اس کے لیے بھی میں موقع دیتا ہوں کہ وہ روبہ عمل ہو جائے.
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک جامع تصور ہے جس کے کچھ مبادی ہیں، کچھ اصول ہیں. اس پورے نظام فکر کے اندر ہی ظاہر ہے میں چیزوں کو سمجھوں گا. تو اگر آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے تو اس پورے نظام فکر کو چیلنج کر دیجیے.
ٹھیک. آپ کا سوال جی.
سورہ تین کی آیت کریمہ ہے جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ احسن تقویم کی ذرا وضاحت فرما دیجئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یہ دونوں ذرا اس کا تقابلی جائزہ ذرا.
اگلا جملہ بتا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ظاہر ہے کہ ثم رددناه اسفل سافلین آگے بیان کیا ہے نا، تو اسفل سافلین ساخت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انسان تھا، بہت خوبصورت تھا، اب وہ جانور ہو گیا ہے دیکھنے میں. اسفل اسافلین کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے اس کا اخلاقی وجود، وہ اس میں پستی میں گر جاتا ہے. تو احسن تقویم کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب ہم نے اس کی ابتدا کی تو اس وقت وہ اخلاقی لحاظ سے بہترین ساخت پر تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اخلاقی لحاظ سے پستیوں میں گرا، پھر اللہ نے انہی پستیوں میں اس کو گرا ہوا چھوڑ دیا. یہ مطلب ہے. اب یہ کہ یہ پہلا دور کون سا ہے جس کا بیان ہے، تو میں نے اپنی تفسیر میں واضح کر دیا کہ یہ در حقیقت ذریت ابراہیم کی ابتدا کو بیان کیا ہے، یہ سارے انسانوں کے بارے میں نہیں کہا.
ٹھیک ہے. جی جی.
ایک ہے مذہب اور ایک ہے مذہبی فکر. مذہبی فکر میں تو بے شمار اختلافات ہوئے ہیں، اس کی بے شمار وجوہ بھی ہیں. یہ جو مذہب ہے یہ بھی تو دراصل مذہبی فکر ہی ہے، یہ بھی تو سمجھا ہی جاتا ہے.
جو مذہب ہے بنیادی طور پر وہ صرف ایک چیز کا نام ہے.
جی.
میرا ایک خالق ہے، مجھے اس خالق کے سامنے ایک دن جواب دے ہونا بس.
بس یہی ہے
مذہب. اپنی اساس، اپنی بنیاد میں صرف اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
باقی اس کے اطلاقات ہیں، اس کے نتائج. میں جیسے ہی یہ بات مان لیتا ہوں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر مجھے اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں. مجھے اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے.
بالکل.
باقی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے مذہبی فکر، یعنی میرے پاس اللہ کی ایک ہدایت آ گئی ہے. یہ چیز تو وہ ہے کہ جو میری فطرت میں بدیت ہے، جس کے سوالات میرے اندر موجود ہیں، جو میرے ایک باشعور انسان ہونے کے نتیجے میں آپ سے آپ پیدا ہو رہے ہیں، جن کا اس سے بہتر کوئی جواب موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہ اللہ نے مجھے ایک ہدایت دی ہے، وہ ہدایت قرآن مجید میں ہے، اس میں یہ بنیادی بات بھی بتائی گئی ہے اور پھر اس کے بہت سے اطلاقات کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے، اس کو سمجھنے کا عمل مجھے کرنا ہے۔ اب یہی میں ایک سوال کر دیتا ہوں، میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کی کہ میں قرآن مجید کو سمجھوں اور غلطی کھا گیا، کیا وہ آدمی جس نے قرآن مجید کو جانتے بوجھتے رد کر دیا اور وہ جو سمجھنے میں غلطی کھا گیا، خدا کی قیامت کی عدالت میں یکساں ہوں گے؟
نہیں ہوں گے۔
بس یہی معاملہ شرک اور توحید میں، یہی معاملہ کسی گناہ کو بے جانے بوجھے کرنے میں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی طرف سے غلطی کی، نہ گاڑی ٹھیک کروائی، نہ بریک کا خیال رکھا، سڑک پر لے کر نکل گیا، اس کے نتیجے میں ایک حادثہ ہو گیا اور کچھ لوگ مر گئے، جان چلی گئی، اور ایک آدمی نے یہ طے کر کے کہ مجھے فلاں آدمی کو مارنا ہے، جا کر اس کو مار دیا۔ یہ غلطی یہاں بھی ہے کہ آپ دونوں میں فرق نہیں کریں گے؟
بالکل کریں گے۔
تو آپ ایک کو قتل خطا کہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی قانون میں اس پر موت کی سزا نہیں دیتے، نہیں دیتے نا، لیکن قتل عمد کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ تو کسی انسان کو آپ نے آخری سزا دینی ہے تو آخری جرم بھی اس سے سرزد ہونا چاہیے۔ یہ انصاف کا اصول میرے باطن میں بھی ہے، یہ میرے سارے قانونی نظام میں بھی ہے، یہی انصاف کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، متنبہ کر دیا ہے کہ میرے نزدیک ناقابل معافی جرم کون سا ہے جس پر آخری سزا مل جائے گی، آپ اس کو چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ اس کی سزا اور ایک منکر کی سزا، یعنی جس نے پیغمبر کو جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیا، ایک ہوگی۔ ایک جرم کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ بتا دیا کہ یہ بھی ایک خطا ہوا، تو یہ جس نے جزا و سزا برپا کرنی ہے وہ بتائے گا کہ میں کس جرم کی کیا سزا دوں گا۔ اب میں نے ایک جگہ جہاں ذکر موجود نہیں ہے اس کا اطلاق کر دیا، آپ کے خیال میں وہ اطلاق کسی دوسرے اصول پر ہونا چاہیے، بسم اللہ رہنمائی فرمائیے، بیان کیجیے اس
جی۔
وارث کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے؟ وارث ایک حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتی، یا ایک خاص حد سے زیادہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہو سکتی، کیا کل ترکے کو کسی ایک کے حق میں وصیت کیا جا سکتا ہے؟
پھر توجہ دلاؤں گا کہ میرے ہاں چیزوں کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ اجزاء سے نہیں اٹھائی جاتی، اصول سے چلیں گے۔
ٹھیک،
میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا کہ لا وصیت الوارث کی حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا کہ اس کسی محدث نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا، یہ موجود ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے اصول کے مطابق پہلے قرآن کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ قرآن مجید اس موضوع کو زیر بحث لے آیا ہے۔ تو قرآن مجید سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا حق وصیت موجود ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی کے حق میں وصیت کریں، لیکن اس وصیت کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس وصیت کی بنیاد اگر رشتہ داری ہے، یعنی آپ اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا والد صاحب ہے، تو میرے نزدیک یہ وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں اللہ نے اپنی وصیت پیش کر دی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ کو حق ہے یہ کام کر لیں، لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک آپ کو یہ کام ایسے کرنا چاہیے، تو یہ تو ایک بزرگ کا معاملہ ہے، وہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، ان کے بارے میں، پھر وجہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ تمہاری رہنمائی اس لیے کی ہے اور وصیت اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ان کے بارے میں۔
جی جی۔
کیوں لے لی ہے؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے کون اقرب النفن ہے، تو بنیاد بتائی، اپنی وصیت کو وصیت قرار دیا، اب اس کے مقابل میں میں اس رشتہ داری کی تعلق کی بنیاد پر وصیت نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بات فرمائی تھی اور یہ بالکل ٹھیک تھی، یعنی اس سے قطع نظر کہ حدیث کی نوعیت کیا ہے، جب میں نے اصول کی روشنی میں اس کو دیکھا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہ گئی یہ بات کہ میں کسی رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں کر رہا، میرا ایک بیٹا ہے، اس کی تعلیم ابھی مکمل ہونے والی ہے، میری ایک بیٹی ہے، خدا نہ خواستہ متعلقہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میرا کوئی بچہ ہے، معذور ہے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، کسی نے میری غیر معمولی خدمت کی ہے، تو میرے نزدیک ایسی تمام معاملات میں وصیت ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق وصیت کریں۔ تو وارثوں کے حق میں وصیت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خدا کی وصیت موجود ہے، بربنائے خدمت، بربنائے ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ ہی آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ میرا موقف ہے اس معاملے۔
جو وارث ہے اس کے حق میں اگر وصیت کرنی ہے، جس نے کسی نے خدمت کی ہے یا وہ معذور ہے، تو اسی وقت بندہ اس کو کیوں نہیں دے دیتا،
یعنی اپنی زندگی میں ہی کیوں نہ دے دے؟
ہاں جی، اس کو دے دے
زندگی میں ہی نہ دے۔ ٹھیک ہے،
اس پر کوئی قدغن نہیں، دے دے۔ کسی نے نہیں روکا. زندگی کے معاملات تو زیر بحث ہی نہیں ہیں. میں اپنا سارا مال اٹھاؤں آپ کو دے دوں, اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر. یہ اصولی بات کہی ہے. اب یہ دیکھیے وہاں پھر وہی میرے طرز فکر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں, مجھے ہر حال میں عدل کا حکم دیا گیا ہے, ہر حال میں انصاف کی بات کہی گئی ہے. تو اگرچہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی, اس جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم زندگی میں یہ تصرفات کرو گے تو اس پر یہ قدغن ہے, لیکن یہ قدغن وہاں بھی لگی ہوئی ہے. تو میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کو کچھ دیتا ہوں, میں کسی کی فیس ادا کرتا ہوں, میں کسی اپنی بیٹی کو کوئی چیز دیتا ہوں, دنیا میں زندگی میں ابھی مرنا زیر بحث نہیں ہے, تو مجھے حق حاصل ہے. میرے تصرفات پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی سوائے اس اصولی بات کے کہ مجھے انصاف سے کام دینا. وہ بے انصافی میں پڑوسی کے ساتھ کروں گا تب بھی زیر بحث, وہ میں اپنے کسی بچے کے ساتھ کروں گا تب بھی زیر بحث. تو وہاں مجھے انصاف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. بیوی کو بھی دینا ہے دے دوں. بہت سے لوگ ہیں وہ ساری اپنی جائیداد بیوی کے نام کر دیتے ہیں. ان کو صرف یہ توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے, لیکن اگر ان کی کوئی مصلحت ہے انہوں نے دے دی تو دے دیں, اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کی. اگر آپ چھوڑ رہے ہیں, قرآن مجید وہاں زیر بحث ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں نہیں دی, آپ کو حق تھا دے دیتے, نہیں دی اور بعد میں چھوڑ رہے ہیں, تو اب قانون کیا ہے؟ وہ اس میں زیر بحث.
وہ کسی کے نام پہ ساری اپنی, ایک بیٹے کے نام پہ ساری یا ایک بیٹی کے نام پہ ساری جائیداد لگا سکتے ہیں. کوئی
قانونی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیا آپ بے انصافی کر رہے ہیں. تو بے انصافی کا ہر عمل, خواہ وہ آپ اپنے کسی ملازم کے ساتھ کریں گے, اس کے لیے بھی آپ مسئول ہیں اللہ تعالیٰ کے. یعنی ایک ہوتی ہے قانونی پابندی جہاں اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں ایک کام کرنے میں. اب یہ یہی فرق ہے. پرنسپلس اور طرح سے بیان ہوتے ہیں. اطلاق ہمیشہ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے, کر بھی دیا جاتا ہے. یعنی اطلاق کیا ہے کہ بھئی دنیا میں مجھے بیٹے کو دینا ہے, بیٹی کو دینا ہے. اب دیکھیے اس میں کتنے معاملات پیش آتے ہیں. آپ کے حالات ایک زمانے میں کچھ تھے, آپ نے بیٹی کی شادی کی تو ہو سکتا ہے کہ چار آدمی کو کھانا بھی نہ کھلا سکے ہوں. آپ کے حالات بہت بہتر ہو گئے, آپ نے بہت اچھے طریقے سے
بیٹی کو بیسیوں قسم کا ہو سکتا ہے.
آپ کا بچہ جو تھا وہ گورنمنٹ اسکول میں 2 روپے کی فیس دے کے پڑھتا تھا, آپ کے حالات اچھے ہو گئے, آپ نے آکسفرڈ کیمبرج میں تعلیم دلا دی. اگر ان تمام معاملات کے بارے میں کوئی فارمولا بنایا جاتا تو کیسی مشکلات پیدا ہو جاتی. تو زندگی میں میرے تصرفات کے لیے پرنسپل موجود ہے کہ آپ عدل سے کام لیں, انصاف سے کام لیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, قائم بالقسط ہو کر رہے. وہ چیز تو موجود رہے گی. چنانچہ آپ جب یہ کریں گے, اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے معاملات آئے تو آپ نے فوراً کہا کہ کیا تم اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ اللہ کی راہ میں دینے کے بارے میں بھی یہ کہا, ایسے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ یعنی یہ محتاج ہو جائیں بعد میں.
اصل میں
ہمیں یہ بتایا گیا کہ زندگی میں جہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے وہاں انصاف سے کام لیں, کیونکہ وہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو کے کچھ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس میں 2 درجے بنا دیے کہ آپ کو حق وصیت بھی ہے
اور
آپ کر لیجیے, اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. ایک پابندی خود بخود لگ گئی اب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات بیان کی. یہ وہ چیز ہے جس میں آدمی کو تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اعلیٰ درجے کی چیزوں کو فہم کے درجے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز ہر جگہ ایک نوٹ کی صورت میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی.
لیکن آپ جہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ انصاف, اللہ تعالیٰ نے پرنسپل دے دیا کہ انصاف سے کام لو, تو یہ بذات خود یہ پرنسپل انصاف کا یہ بڑا ریلیٹو سا ہے. آپ کی نظر میں انصاف کچھ اور ہوگا, مجھے وہ انصاف کچھ اور نظر آ رہا ہوگا. تو یہ تو ریلیٹو ہے, کوئی ایبسلوٹ تو نہیں بنانا.
یہ آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا اگر آپ کے انصاف کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. یعنی مجھے تو نہیں کرنا,
صحیح ہے,
آپ نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہاں آپ ہی نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی کے لیے آپ خدا کے سامنے جواب دیں. فیصلہ آپ کا ہے. آپ کے ضمیر کو مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ بے انصافی نہیں کر رہے, کیونکہ جو آپ کو اصول بتائے گئے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تم کو 3 باتیں ہدایت فرماتا ہے. تم کو ہر حال میں زندگی میں عدل سے کام لینا ہے, احسان سے کام لینا ہے, ایتاء ذی القربى اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا حق اپنے مال میں ماننا ہے.
ٹھیک,
یہ 3 باتیں بتا دی گئی.
بالکل ٹھیک.
اب ان کو آپ نے روبہ عمل کرنا ہے, اطلاق کرنا ہے. اطلاق آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اصول کے طور پر بیان کر دیتے تو وہ ہر جگہ موجود ہوگی.
باپ کے ناطے نماز کے لیے بالجبر اپنی اولاد کو کہا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے اپنی جائیداد سے اس کو بے دخل کر کے کسی ایک بیٹے کے نام پہ کروا دینا, ان دونوں احکام کو تھوڑا.
آپ جب کسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وارث کو محروم کریں گے تو آپ کو اسی اصول پر اپنا ڈکلریشن دینا ہوگا. میرے نزدیک جو اصول قرآن نے بیان کر دیا, اقرب النفن, آپ کو بتانا ہوگا کہ محرومی کا باعث کیا ہے. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حقدار قرار دے دیا ہے, اب آپ نے اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی وصیت کرنی ہے تو وجہ بتانی پڑے گی، محروم کرنا ہے تو وجہ بتانی پڑے گی، اور وہ سبب جو ہے وہ اسی اصول پر بتانا پڑے گا، کیونکہ آپ دینے کا عمل بھی اقرب و نفن کی بنیاد پر ہونا ہے اور محرومی کا عمل بھی اسی کی بنیاد پر ہونا ہے. چنانچہ اسی کو اطلاق کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے
اپنا حق کھو دیا.
اقرب و نفن تو ایک طرف رہا، وہ حق ہی کھو دیا،
حق ہی کھو دیا.
ایسا ہی کوئی حادثہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس کا قائل ہوں کہ جو حکم کی علت ہے اس کے اندر اگر اس طرح کا اضمحلال واقع ہو گیا ہے، اس کو ایک اور جگہ سے دیکھیے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر نے حجت تمام کر دی، عرصہ امتحان ختم ہو گیا، جزا و سزا کا فیصلہ ہونے لگا، تو اس سے پہلے تعلقات توڑنے کے لیے کہہ دیا گیا. ترک موالات اسی کو کہتے ہیں قرآن مجید میں، کہ اب تعلقات ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے. وہ تعلقات جو بہت اپنے اندر تقدس رکھتے ہیں، ماں کا، بیوی کا، سب کا تعلق، ان کے ختم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب خدا کا عذاب آنے والا ہے. اس موقع کے اوپر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور اطلاق کیا، اور وہ یہ کہ اب کسی کافر اور کسی مسلمان کے درمیان میراث کا معاملہ نہیں ہوگا، درا حالے کے وہ باپ ہے، درا حالے کے وہ بیٹا ہے، درا حالے کے وہ بیوی. اسی اصول کا اطلاق کیا. تو اطلاق کیسے ہوتا ہے اب اس کو بھی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بیان کی ایک مقام کے اوپر، دوسری جگہ پر یہ کہا کہ یہ جو لونڈیاں ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ نہیں بتایا کیوں نہیں دی جائے گی، آپ کو سمجھنا ہے کیوں نہیں دی جائے گی. تو میں نے سمجھ کے یہ بتایا کہ جس وقت کوئی بھی سزا بیان کی جاتی ہے تو وہ انتہائی سزا ہوتی ہے جب ایک بیان کریں گے، ورنہ آپ کو سزا ایسے بیان کرنی چاہیے کہ انتہائی سزا یہ ہے، کم تر سزا یہ ہے، کیونکہ جرم اور مجرم کے حالات یہ کبھی ایک سطح پر ہوتے ہی نہیں
ہوتے.
تو اس لیے جو سزا اللہ نے بیان کیا ہے، اگر کسی موقع کے اوپر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس کا اطلاق کر کے دکھا دی. اب اس اطلاق کو کرتے وقت قرآن مجید نے آپ کے تدبر پر چھوڑا ہے. مزید عرض کر دوں، قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی ہے بہت سی جگہوں پر، مثال دے کے تعلیم دی ہے کہ میں نے کسی اندھے اور بہرے کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، میں اصول بیان کرتا ہوں، اطلاق تم پر چھوڑ دیتا ہوں، میں ایک حکم دیتا ہوں، اس حکم کے اندر کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اس کے اطلاق کے باقی معاملات تمہارے تدبر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. میراث میں خود اس کی نہایت عمدہ مثال موجود ہے. یعنی یہ کہا کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہے تو حصے کی نوعیت یہ ہوگی، یعنی والدین کے حصے میں فرق کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بہن بھائیوں کا حصہ کیا ہوگا. اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہی ہونا چاہیے جو کہ اولاد کا تھا. لوگ پوچھتے رہے آخر میں جا کے جواب دیا. تو قرآن مجید روبوٹ لوگوں کے ساتھ خطاب نہیں کر رہا، کمال طریقے سے کہیں پرنسپل بیان کرتا ہے، اطلاق میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، کہیں ایک چیز کے بارے میں ایک اصولی ہدایت دیتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں پرنسپل بیان کر کے اس کی فقہ بیان نہیں کرتا، آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس سے زندہ انسان خدا کے علم کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں.
آپ کا سوال جی.
نماز کی تاریخ جو آپ نے بیان کی ہے وہ قدیم سے ہے، شروع سے ہے، پانچ نمازیں اور اس کے اعمال جو ہیں، لیکن جب ہمیں بتایا جاتا ہے شروع سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور وہاں سے نماز ملی اور تب سے نماز فرض ہوئی ہے، تو ہم اسے کیسے دیکھیں اس روایت کو؟
ٹھیک ہے،
قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے. قرآن مجید نماز کی پوری تاریخ بیان کر رہا ہے. اچھا چلیے، آپ قرآن مجید میں نہیں دیکھنے کے لیے تیار تو حدیث میں دیکھ لیجئے. وہ مشہور حدیث جس میں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں وہ ختم اس جگہ ہوتی ہے ابو داؤد کی، کہ جبریل امین نے جب پانچوں وقت نمازیں پڑھا دیں، اوقات کی تعین کر دی، تو یہ کہا کہ یہ ٹھیک وہی اوقات ہیں جو سب پیغمبروں کے اوقات ہیں.
تو سر یہ بخاری کی جو روایت معراج والی بیان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، 50 نمازیں لیں، پھر نیچے آئے، تو اس کو کیا کیسے؟
اس کو بھی ہمارے اصول پر سمجھیں، پھر وہی گزارش کروں گا کہ ایک جگہ ایک اصول بیان ہوگا، اس کے بعد چیزوں کو سمجھنے میں اس کا اطلاق کیا جائے گا. اب آپ آئیے اس واقعے کے بارے میں. قرآن مجید نے جب سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ واقعہ کیا ہے. آگے یہ بتایا کہ مما جالنا روی التی رہنا کا اللہ فتنۃ الناس، یہ ایک رویا تھا. رویا میں چیزیں تمثیل کے انداز میں بتائی جاتی ہیں، اور تمثیل میں کیا ہوتا ہے؟ وہی جو سورہ یوسف میں آپ کو خوابوں میں نظر آ رہا ہے. یعنی اصل میں تو سر کے اوپر سے پرندے نوچ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سر کٹ رہا ہے. تو اسی طرح سے اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ نمازیں اصل میں کتنی ہونی چاہیے حقیقت کے لحاظ سے. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعنی ہم جس خدا کے بندے ہیں، اگر وہ چاہتا تو 50 وقت ہمیں سر نگو کرنے کے لیے کہہ دیتا، یہ غلط نہ ہوتا. اس نے عنایت فرمائی تو اس کو ایک تمثیل کے اسلوب میں سمجھا دیا گیا.
سورہ حج کی آیات میں غالباً 25 یا 26 ہے، اس میں حج کی ایک تاریخ بیان ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین، یہ جگہ ہم نے آپ کے لیے خاص کر دی ہے، اس کو اب پاکیزہ رکھو اور اس میں اللہ کا ذکر کرو، اور لوگوں کو ایک آواز دے دو کہ اس کا حج کرنے کے لیے لوگ آئیں، چاہے وہ پیدل آئیں چاہے وہ تھکی ہوئی اونٹنیوں پہ آئیں۔ اس کا جو مخاطب ہیں یہ تو ابتدان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان کی اولاد ہیں، ان کی اولاد میں جب نبوت چلی ہے تو وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے آگے چلی ہے، ابتدان وہی مخاطب ہیں، ان سے پھر بنی اسرائیل۔ حج کے اصل حاملین تو بنی اسرائیل ہی بنتے ہیں کیونکہ نبوت ان میں چلی آ رہی ہے، بنی اسماعیل میں نہیں آئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں حج کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور ہم مسلمانوں میں اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے مخاطب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے پیغمبروں نے بھی حج نہیں کیا، وہ بھی حج نہیں کر رہے خانہ کعبہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات ان کے بارے میں نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟
ٹھیک ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ نہیں کیا؟ کسی چیز کا عدم ذکر عدم وجود کو کیوں مستلزم ہو گیا؟
قرآن ان کی ایک ایک بات کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی یہ بادم والی، یہ بادم والی، یہ بادم والی بنی اسرائیل کی ہے، اور حج کو چھوڑ دینا مطلب یہ چھوٹی نہیں ہے۔
قرآن مجید جو بدعمالیاں بیان کر رہا ہے وہ بدعمالیاں کون سی ہیں؟ وہ ہیں کہ جس کو جو منصب انہیں دیا گیا ہے اس میں انہوں نے انحراف کیا، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا، یعنی میں یہ کیوں، یہ بات مانوں ہی کیوں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ یعنی انبیاء علیہ السلام آتے ہوں گے، آپ کے پاس جو مکہ کی قدیم تاریخیں ہیں ان کے اندر انبیاء علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، ان کے اندر ان کے وہاں دفن ہونے تک کا ذکر ہے۔
ان کی سب سے معتبر چیز تو بائبل ہے نا، بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے۔
دیکھیے، پہلے میری گزارش ہے، ذکر نہ ملنے کا مطلب کسی چیز کا عدم وجود نہیں ہے۔ یہاں پھر اسی اصول پر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ بتایا کہ ابراہیم نے اس گھر کو آباد کیا تھا، ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ ظاہر ہے جب بلایا تو میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں، ابراہیم کی یہ صدا صرف ان کی اولادی کے لیے نہیں تھی، یہ ساری دنیا کے لیے تھی، یہ عالمی مرکز ہے جو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد لوگ آئے ہوں گے، ان کا کہیں ذکر اگر نہیں ملتا تو اس سے اس کا عدم کیسے ثابت ہو گیا؟ مثال کے طور پر پوری کی پوری تورات خالی ہے آخرت کے ذکر سے، اس سے عدم کیسے معلوم ہو گیا؟ تو چیزوں کو جاننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک تو بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ذکر تاریخ میں آتا ہے، اور ایسا ہونا ہی چاہیے۔ میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ یقیناً آئے ہوں گے، حج کیا ہوگا، اس کے بعد کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرتے وقت ان چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا جاتا ہے جو خلفشار کا باعث بن جائے۔ مثلاً میں اس کی مثال دیتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اٹھانا چاہا 500 سال کے بعد، وہاں آباد ہونے کے بعد، تو ان سے کہا گیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ وہاں قبلے کی بحث چھیڑ کے پہلے ہی مرحلے میں مسائل پیدا کر دیے جاتے۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ایک عمل سے سمجھایا، آپ کھڑے ہوئے آخری زمانے میں، سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ میں ادھر دروازہ نکلوا دوں تاکہ ادھر سے لوگ جائیں اور ادھر سے نکل جایا کریں، اور حکیم کو اس میں شامل کر دوں۔ پھر فرمایا کہ تمہاری جو قوم ہے ابھی نئی نئی اسلام لائی ہے، اسی مسئلے کے اوپر طوفان برپا ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی اصلاح کرتے وقت بعض چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بعض کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جب قرآن نے بطور اصول یہ بات بیان کر دی کہ حج کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، تو میں ان کی پوری ذریت اور اس کے انبیاء کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ حالات کے لحاظ سے یقیناً آئے ہوں گے، انہوں نے حج کیا۔ یہ بھی وہی اصول ہے کہ جب ایک بات اصول کے طور پر بیان ہو گئی تو اطلاقی معاملات میں ہم اس کو خود سمجھ لیں۔
پیغمبر کے زمانے میں ہی یہود یا اہل کتاب جتنے بھی ادھر تھے وہ حج کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن ان کی اس بادامالی کا ذکر تو پھر بھی نہیں کیا کہ یہ بھی ان کی بادامالی ہے، باقی گنوائی گئی۔
ضرورت ہی نہیں، وہاں اس سے بہت بڑا مسئلہ زیر بحث آ گیا، خدا کا آخری پیغمبر وہ مان ہی رہے سرے سے۔ پھر ان کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل کے ہاں آخری نبوت نہیں آنی چاہیے۔ قرآن مجید نے ان کی پوری ذہنیت کا تجزیہ کر کے بتایا کہ حسد منند انفسے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہی کے لیے یہ ساری داستان سنائی۔ اس کے بعد صفا و مروہ پر انہوں نے اعتراض کر دیا کیونکہ قربانی کا واقعہ وہاں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب بائبل کو اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ایک طرف یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ذبح کے لیے پیش کیا گیا، اور دوسری جانب اسحاق کا نام داخل کر دیا۔ تو یہ اس قوم کی تاریخ کے بعد پہلو ہیں، بائبل کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، ساری اس میں الہامی کتابیں ہیں، اس میں تورات ہے، اب تورات ہے مثال کے طور پر، وہ بھی خدا کی کتاب ہے، لیکن اس میں اجتماعی قانون اور انفرادی قانون سے آگے کی باتیں نہیں کی گئیں۔ تو قرآن مجید کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ وہ ہمیں اصل حقائق سے واقف کراتا ہے۔ اس نے بتا دی
روشنی میں بھی تو ثابت ہونے سے،
تاریخ کی روشنی میں ثابت ہوں گے تو مانیں گے نہیں، تاریخ کی روشنی بھی اگر مل جائے
تو واقعہ ملے نا،
تاریخ کی روشنی مل جائے تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی کسی چیز کے ثبوت کا ذریعہ جو ہے وہ تاریخ ہے، تو میں اب دسیوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بالکل ثابت شدہ ہیں،
اس طرح تو تاریخ خالی ہے۔
لیکن جاوید صاحب پے در پہ پیغمبر آئے تھے بنی اسحاق کے اندر، پے در پہ آئے تھے، کوئی واقعہ اس طرح سے کسی سے نہیں ملتا کہ حج کے لیے آ رہے ہیں یا عمرے کے لیے۔
بیان کون کرتا؟ تو میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ حسن ظن رکھیے، جب وہ اپنی صحیح فطرت پر تھے تو یقیناً انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، یقیناً آئے ہوں گے۔ اس کے بعد جب انحرافات پیدا ہوئے تو انہوں نے بنی اسماعیل سے اپنا تعلق کاٹ لیا، انہوں نے سیدنا ابراہیم کے وہاں آنے کو اپنی تاریخ سے حذف کر دیا، انہوں نے اسحاق کا نام ڈال دیا۔ یعنی یہ معلوم ہے کہ انہوں نے بہت سے حقائق کا انکار کیا، وہ پیغمبروں کے قتل کے در پہ ہو گئے، انہوں نے خدا کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا۔ قرآن مجید نے ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی ہے، اور اس کے بعد بہت سلیقے کے ساتھ وہ پوری داستان سنا دی ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ ابراہیم ہے جنہوں نے آباد کیا تھا، بلکہ یہ جو آیت ہے یہ آئی اسی سیاق میں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو اعلان ابراہیم نے کیا تھا۔
اچھا جاوید صاحب،
اچھا حد یہ ہے کہ اس کے بعد جو صفا مروہ کا معاملہ ہے اس پہ اعتراض ہی اصل میں اہل کتاب نے کیا ہے، اور اعتراض کیا کیا ہے کہ باقی مناسک حج کو چھوڑیے، یہ صفا و مروہ تم لوگوں کی بدعت ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو من شاعر اللہ ہے، اس وجہ سے اس کا بھی حج کیا جائے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر نہ ہونے کے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں، ان وجوہ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔
قریش جو ہے وہ منا کے وہاں پہ جا کے اپنے ابا و جداد کی ساری وہ رام لیلا کھول کے بیٹھ جاتے تھے، جب پہ قرآن نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہاں پہ ہم اللہ کی حمد، اور اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بھی اسی چیز سے ریلیٹ کرتی ہے چیز۔
جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ صرف وہی حاملین تھے، بنی اسماعیل بھی حاملین تھے،
قریش بھی،
سیدنا اسماعیل اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی قوم ان کے اوپر ایمان
لائی۔ بنی اسماعیل اگر حاملین تھے، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے حج اور عمرہ کی، تو پھر ابتدائی دور میں قبلہ جو ہے بیت المقدس کیوں تھا؟ یعنی اس طرف کیوں نماز پڑھی جا رہی تھی
ابتدائی دور میں؟
یعنی
یہ نہیں ہے، چند سال کے لیے،
چند سال کے لیے،
چند برسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے،
مطلب وہ خانہ کعبہ اگر مرکز تھا اور ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا تو پھر وہ کیوں تھا مسجد اقصی کی طرف؟
آپ دو چیزوں کو الگ الگ رکھیے، قبلہ کس کو مقرر کیا جائے، میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اور ہارون کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا۔ یعنی بیت اللہ اصل میں مسجد حرام ہے، مسجد ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے کچھ آداب مقرر کر کے آپ کے لیے ایک عبادت لازم کی گئی ہے، وہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چند برسوں کے لیے قبلہ بیت المقدس کو قرار دے دیا، اس کی وجہ بیان کی ہے، اور نہایت لطیف وجہ بیان کی ہے۔ یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسماعیل کی ساری عصبیت حرم سے متعلق تھی، ان کا امتحان کیا کہ ادھر رخ کرو، جیسے ہی مدینہ میں آئے تو اب اہل کتاب کی ساری عصبیت بیت المقدس سے متعلق ہے، ان کے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان سے کہا کہ اب ادھر دوبارہ رخ کرو۔ تو فرمایا یہ کیوں کیا ہم نے؟ تاکہ ہم لے یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کے ساتھ ہی سر ٹکرا کے مر جاتا ہے، یہ معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امتحان ہوتا ہے دین میں، وہ احکام ہوتے ہیں کہ جو احکام آپ کے لیے ابدی شریعت کے احکام ہیں۔ دین میں کچھ چیزیں ابتلا کے اصول پر آتی ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا، تو یہ ابتلا کا ایک حکم تھا جو دیا گیا۔ اچھا قبلے کی تاریخ کبھی بائبل میں دیکھیے، قبلہ ان کے گھروں کو قرار دیا گیا، اس کے بعد تابوت کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اس کے بعد عبادت گاہ بنائی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام فرائی نے پوری تحقیق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ خود بیت المقدس کا قبلہ بھی حرم رکھا گیا۔ اچھا ہمارے ہاں بہت سے محققین نے آپ کو بتایا کہ حضرت داؤد کے جو بعض نغمات ہیں وہ ہیں ہی حج کے موقع کے۔ تو ظاہر ہے کسی چیز کو جب آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہوئی ہے دنیا میں، تو اس میں بعض چیزیں محو ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں عدم ذکر میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ اندازہ کریں، اگر برا نہ محسوس کریں، یہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں کتنے واقعات ہیں جن پر ہم نے قومی سطح پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی؟
نہیں پھر بھی
اگر دور حاضر میں نہ جی رہے
تو نہیں، پھر بھی مورخ کہیں نہ کہیں تو لکھتا ہے نا جاوید صاحب،
اس لیے کہ آج کل مورخ بہت لکھ رہا ہے۔
میں اس طرح سے لے لیتا ہوں، اہل کتاب کے مقام پر اگر میں کھڑا ہوں تو اہل کتاب کے مقام پر کھڑے ہو کر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی تمہارے لیے جو ہے نا وہ قبلہ اصل میں وہ تھا، لیکن تم نے
قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے قبلہ زیر بحث نہیں ہے، قبلہ اللہ تعالیٰ نماز میں نظم قائم کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو قبلہ قرار دیں، قبلہ کوئی بحث ہی نہیں ہے.
سر سوال قبلہ کے متعلق ہے ہی نہیں، سوال ہے حج کے متعلق.
حج کے بارے
قبلہ تو وقتی طور پہ کسی چیز کو قرار دیا گیا، اب مسجد بھی ہمارے لیے قبلہ ہے، ہم ادھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. سوال حج ہے، حج خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو بنی اسرائیل کی اندر اس کی روایت ہم ابھی بھی نہیں دیکھ رہے، نہ تورات میں دیکھ رہے ہیں، تو اس سے یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو متون کیوں نہیں کیا اس گناہ کی وجہ سے، اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے؟
میں پھر گزارش کروں متون بھی کیا ہے. دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ نام لے کر جب تک کان گرم نہ کیا جائے، اسی جگہ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے باوجود اس کے کہ اس بات کو جانا اور وہ اس کے لیے رختے سفر نہیں باندھتے، ان اللہ غنی للعالمین، بہت سخت تنبیہ کی ہے. لیکن قرآن مجید کے تنبیہ کے انداز ہماری طرح کے نہیں ہیں، وہ کہیں براہ راست بات کرتا ہے، کہیں اجمال میں بات کرتا ہے. خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے جو تنبیہ کا انداز ہمیں بتایا وہ یہ تھا، ماں بالو اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے وہ یہ کام نہیں کرتے. تو کبھی دام لے کے تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی بات بیان کر کے تنبیہ کی جاتی ہے، تنبیہ تو بہت سخت کی ہے. میں نے تو اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا تو یہ کتنے بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ تنبیہ کن کو کی گئی ہے؟ اہل کتاب کو کی گئی. تنبیہ تو کر دی، لیکن قرآن مجید کو قرآن مجید کا ایک طالب علم بن کے پڑھیے. وہ چیزوں کا نام بھی لیتا ہے، وہ کبھی گریز بھی کرتا ہے. اس کا حال تو یہ ہے کہ اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں تعداد زیر بحث آ گئی ہے. وہ کہتا ہے تعداد کا جب موضوع پیش نظر ہو تو بات کو ٹال کے آگے بڑھو، اصل بات پہ نگاہ رکھو.
لیکن سر بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ یہ جھگڑا اس طرح کا کوئی شریکے کا نہیں تھا، یہ تو تھا کہ ان کے والد نے، بنی اسرائیل کے والد جو سیدنا ابراہیم تھے، انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے وارث قرار دیتے اپنے آپ کو، خود کو یہ کہتے کہ اس کے وارث ہی ہم ہیں.
ان کی پوری بات بیان کر دیجئے، یعنی انہوں نے اپنے باپ سے یہ میراث پائی، ایک لمبے عرصے تک وہ اس میراث کے حامل رہے، اس پر چلے، اس کے بعد کوئی 1500 سال کے بعد ان کے ہاں وہ انحطاط پیدا ہوا جس میں تورات گم ہو گئی، جس میں مختار نصر نے ان کی ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دیں، جس کے بعد ان کے ہاں تجدید کا عمل شروع ہوا، جس میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام تک پھانسی چڑھا دیے گئے. تو یہ آپ ساری تاریخ کے اس انحرافات کو نظر انداز کر کے یہ کہتے ہیں، کیا اس وقت ہمارے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے؟ امتداد زمانہ سے کیا چیزیں کہاں تک پہنچیں؟ پھر اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نبوت جو ہمارے درمیان ہے یہ بنی اسماعیل کے پاس چلی جائے گی. قرآن مجید نے بتایا کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار نہیں ہے.
وہ تو ذبیحہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ بھی چھین کے اپنی طرف لا رہے ہیں.
اس میں بھی دیکھیے قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا، یعنی ایسے کرائم جمع کر دیے لیکن نام نہیں لیا، وہاں بھی یہی کیا. یعنی حضرت اسماعیل کا نام وہاں بھی نہیں لیا بلکہ کرائم جمع کر دی، یعنی بات اس طریقے سے کی کہ ایک تدبر کرنے والا اس کو سمجھ لے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے آپ اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں، میں جب قرآن کے اس اسلوب کو دیکھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوت کی اور اصلاح کی عظیم حکمت پوشیدہ ہے. یعنی ہمیں بات کہاں سے شروع کرنی چاہیے، کون سی چیزیں جو ہے وہ متعین کر کے بیان کرنی چاہیے، کون سی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کون سی چیزوں کے بارے میں تدبر کے مواقع لوگوں کے لیے رہنے دینے چاہیے، کون سی چیزوں کو کیسے بیان کرنا چاہیے. تو یہ ساری حکمت کو اگر آپ جاننا چاہیں، ہم اصل میں تاریخ کا لٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ساری چیزوں کو پڑھتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز کیسے ہو رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن مجید حضرت اسماعیل کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو ایسے آباد کیا گیا، اسحاق کا معاملہ ایسے ہوا، ان کی پیدائش اس طرح، نام نہیں لیتا. حالانکہ ایک بڑا معاملہ ہے، ذبیحہ مان نام نہیں لیتا.
ٹھیک ہے،
مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قومی بحث کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا، پہلے اس بنیادی بات کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ حقیقت تسلیم کرو کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت یہ تعصبات کی نظر نہیں ہونی چاہیے. جب تعصبات سے اترو گے تو یہی سارے کرائم بالکل واضح ہو جائیں گے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. وقت کی کچھ کمی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں مزید کچھ اشکالات ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کریں گے. ناظرین یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے گا، ih@duniatv.tv، اور اپنے سوالات اس ای میل ایڈریس تک ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.